ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بھائیو آج ہم نے جو اپنا سبق پڑھنا ہے یہ سمجھو کہ پچھلے سبق کی دہرائی ہے سب سے پہلے ہم جو عقیدہ واسطیہ کا متن ہے وہ جتنا پہلے پڑھ چکے ہیں آج اس کو دو ترجمے کے ساتھ پہلے ذکر کریں گے بعد میں پھر اس کا خلاصہ پیش کریں گے آپ کے پاس جو شرح عقیدہ واسطیہ کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 6 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے یہ صفحہ نمبر 6 پر یہ نیچے والی تین لائنیں چھوڑ کر اس سے اوپر ایک ہیڈنگ اور سرخی دی ہوئی ہے تفسیر الحمد والمدح والفرق بینہما حمد مدح کی تفسیر اور ان دونوں کے درمیان فرق آگے جو ہے یہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ الحمد تمام قسم کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے الذی جس نے ارسلا بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور سچے لیظہرہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ تمام ادیان کے اوپر علی کا معنی ہے اوپر الدین دین کلہ تمام لیظہرہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ تمام ادیان کے اوپر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کافی ہے شہیدن گواہی کے اعتبار سے گواہی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے بعد آپ کی اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 10 صفحہ نمبر 10 پر یہ جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے معنی لا الہ الا اللہ اس سے نیچے والی لائن ہے وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ یہ اللہ جو انہوں نے اس طرح لکھا ہوا اس میں ان لا ہے ان کا معنی یہ کہ لا الہ کوئی نہیں ہے الا مگر اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے لا شریکا کسی کا کوئی شریک نہیں لہو اس اللہ کے لیے اور یہ میں گواہی دیتا ہوں اقرارم بھی اس کا اقرار کرتے ہوئے و توحیدن اور خالص کرتے ہوئے یعنی یہ شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ گواہی میں اقرارم بھی اس کلمے کا اقرار کرتے ہوئے دیتا ہوں و توحیدن اور اس کو خالص کرتے ہوئے پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 11 یہ ہیڈنگ ہے معنی الصلاۃ علی الرسول من الملائکہ والآدمیین. یہ جو میں نے صفحہ نمبر 11 بتایا ہے, کیا سب بھائیوں نے یہ کھول لیا ہے؟ باقی جو بھائی ہیں عمر وانی بتا رہے ہیں. اس میں آگے جو اصل کتاب کی عبارت ہے وہ یہ ہے, وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں, اَنَّا یقیناً, اَنَّا جو ہے یہ عربی زبان کسی کام کو پختہ اور پکا ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. اَنَّا اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقیناً یا بے شک, بلا شک و شبہ, محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے ہیں, ورسولہ اور اس کے رسول ہیں, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم, صلی رحمت نازل کرے, اللہ اللہ تعالی علیہ آپ کے اوپر, وعلی آلہ اور آپ کی آل کے اوپر, وصحبہ اور آپ کے صحابہ کرام پر, وسلم اور سلامتی نازل فرمائے, تسلیمن اچھے طریقے سے سلامتی نازل کرنا, مزیدن اور زیادہ, اللہ تعالی مزید سلامتی نازل فرمائے. اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 13 نکال لیجئے, 13 پیج, یہاں پر جو ہیڈنگ ہے تعریف الفرقۃ الناجیہ, اس کے نیچے عبارت ایک لائن, اما بعد, حمد و سلام کے بعد, فہذا, فا کا عربی میں ترجمہ کر لیتے ہیں پس یا تو, ہذا یہ اعتقاد عقیدہ ہے, فہذا اعتقاد تو یہ ایک عقیدہ ہے, الفرقۃ الناجیہ اعتقاد الفرقۃ ایک فرقے کا عقیدہ ہے, جو الناجیہ نجات پانے والا ہے, المنصورہ جس کی مدد کی گئی ہے, الی قیام الساعۃ قیامت کے قائم ہونے تک, علاق مانا طرف یا تک, قیام قائم ہونا, قیامت قیامت کے قائم ہونے تک, فرقہ ناجیہ منصورہ کا یہ عقیدہ ہے. اب فرقہ ناجیہ کی تفسیر ہے آگے, اہل السنت والجماعت, فرقہ ناجیہ سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں, یعنی اہل السنہ والجماعہ جو نجات پانے والا مدد کیا ہوا ایک فرقہ اور ایک جماعت ہے, اس جماعت کا قیامت کے قائم ہونے تک یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 15, یہ اوپر ہیڈنگ ہے تفسیر الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله, تو اس کی آگے شرح لکھی ہے عقیدے کی, وہو الایمان باللہ, یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وَهُوَ الْإِيمَانُ اور وہ ایمان لانا ہے بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کے ساتھ وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں کے ساتھ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ والبعث اور اٹھنے کے بعد بعد الموت موت کے بعد موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا والایمان بالقدر اور ایمان رکھنا تقدیر کے ساتھ آگے خیر ہی اس تقدیر کی اچھائی وشر ہی اور اس کی برائی کے ساتھ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ایمان رکھنا. اس کے بعد صفحہ نمبر 18 نکال لیجئے. کیا یہ صفحہ سب بھائیوں نے نکال لیا ہے؟ صفحہ نمبر 18 یہ عمر ون بھائی بتا رہے ہیں, باقی پتہ نہیں نکال رہے ہیں یا نہیں. یہ 18 صفحے پر اوپر سرخی ہے التحریف والتعطیل معناہما وانواعہما, اس کے نیچے پھر مزید ایمان باللہ کی تفصیل اور توضیح ہے. ومن الایمان باللہ, ومن یا من کا معنی ہے بعض اور کچھ. ومن الایمان باللہ اللہ کے ساتھ ایمان لانے میں سے, جو اگلی بات ہے یعنی ایمان کی اشیاء میں سے کچھ یہ چیزیں ہیں. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ ایمان لانے میں سے یہ ہے الْإِيمَانُ ایمان لانا بِمَا اس کے ساتھ جو وصف بیان کیا ما وصف بھی یہ ضمیر ما کی طرف چیز جو اللہ نے بیان کی نفسہ اپنے بارے میں اپنے نفس کے بارے میں یا خود اللہ نے جو بیان کی فی کتاب ہل عزیز اپنی کتاب عزیز میں. تو ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب عزیز کے اندر جو کچھ بیان کیا اس پر ایمان لانا. الایمان بما وصف به جو چیز اس نے بیان کی اس پر ایمان لانا, نفسہ اپنے ذات اپنے نفس کے بارے میں فی کتاب ہل عزیز اپنی کتاب عزیز میں. وَبِمَا اور اس کے ساتھ جو وَصَفَ هُو جو چیز وَصَفَ هُو وہ جس کو بیان کیا ہے بِمَا وَصَفَ هُو بِهِ جس چیز کے ساتھ بیان کیا ہے اس اللہ کے بارے میں رَسُولُهُ اس کے رسول نے. کون سے رسول؟ اس کا آگے بیان بدل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من غیر تحریف تحریف کے بغیر ولا تعطیل اور تعطیل کے بغیر ومن غیر تکجیف اور کیفیت بیان کرنے کے بغیر ولا تمثیل اور تشبیہ اور مثال دینے کے بغیر. جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کی صفات بیان کی اس پر ایمان لانا من غیر تحریف بغیر تحریف کیے جنہوں کے حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرے معنی جو مراد نہیں ہے وہ لینا باطل معنی بیان کیے بغیر. تعریف کا مطلب زیادہ معنی باطلا پہنا. ولا تعطیل اور اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے معطل قرار دینے کے بغیر من غیر تخیف اور ان صفات بیان کیے بغیر ولا تمثیل اور کسی کے ساتھ تشبیہ دیے بغیر. آگے صفحہ نمبر 19 یہ دستور اہل سنہ والجماعہ فی باب الصفات اس کے ماتا دیکھیں. بل یؤمنون, بلکہ اہل سنہ والجماعہ ایمان لاتے ہیں. بل یؤمنون, بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں. بأن اللہ, اس بات کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تعالی, لیسا کمثلہ شیئن, لیسا نہیں ہے کمثلہ اس جیسی شیئن کوئی بھی چیز. وہو السمیع البصیر, اور وہ ہر کسی کی سننے والا کمال بصیرت والا ہے. آگے صفحہ نمبر 20, یہ تفسیر الالحاد فی الصفات و انواعہ میں. فلا ينفون, تو اہل سنہ نفی نہیں کرتے. فلا ينفون, پس وہ نفی نہیں کرتے. ان ہو اس اللہ سے, ما ان صفات کی جو, وصف بہ نفسہ, اس نے خود اپنی بیان کی ہیں. اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں, اہل سنہ ان صفات کی اللہ سے نفی نہیں کرتے. بلا ينفونا, پس وہ نفی نہیں کرتے. ان ہو اس اللہ کے بارے میں, ما ان صفات کی جو, وصف بہ, اس نے خود بیان کی ہے نفسہ, اپنے نفس کے اندر. ولا يحرفون الکلم, نہ ہی وہ کلمات کی تحریف کرتے ہیں, نہ ہی وہ کلمات کو بدلتے ہیں. ام مواضعہ, ان کی جگہوں سے نکلے, ہر کلمے کو اس کی جگہ پر نہیں رکھتے ہیں, اس میں تحریف نہیں کرتے. ولا يلحدون, اور نہ ہی وہ اختیار کرتے ہیں. ولا يلحدون, اور نہ ہی وہ کجروی اختیار کرتے ہیں. فی اسماء اللہ, اللہ تعالی کے ناموں کے بارے میں. وآیات ہی, اور اس کی آیات میں. اللہ کے اسماء اور اس کی آیات میں وہ کجروی بھی اختیار, بے دینی بھی اختیار نہیں کرتے. ولا یکیفونا, اور نہ ہی وہ ان صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں. یکیفونا, اور نہ ہی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں. ولا یمثلونا, اور نہ ہی وہ تمثیل اور تشبیہ پیش کرتے ہیں. صفات ہی, اللہ تعالیٰ کی صفات کی, اللہ کی صفات کی وہ مثال بھی نہیں دیتے, تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے. جو صفات خلق ہی اس کی مخلوق کی صفتوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کی جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ کی صفات کی تشبیہ اور مثال پیش نہیں کرتے. یہ تو بھائیو جو ہم نے پیچھے سبق پڑھا تھا اس کے عقیدہ واسطیہ کے اصل متن کا انتہائی اختصار ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا ہے, تاکہ آپ سارے بھائی جو اس درس میں اور تعلیمی کورس میں شامل ہیں, کم از کم اتنا تو ہو کہ جو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی اصل کتاب ہے تو اصل کتاب کا ترجمہ آپ کو آتا ہو. تو کیا جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا, جو جتنا بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا, سب بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ٹیکسٹ میں لکھ دے.
مطلب کوئی بھائی اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے, یہاں تک سوال کرنا چاہتا
ہے. اگر کوئی بھائی یہ جو متن ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے اس میں کوئی لفظ نہیں سمجھ آیا, ترجمہ نہیں سمجھ آیا, تو وہ ابھی سوال کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو میرے بھائیو, اب میں کیونکہ وہ جتنا میں نے پیچھے پڑھایا ہے اس اتنے وقت میں, تو وہ سارا میں خلاصہ پورا تو نہیں دہرا سکتا, لیکن چند ضروری ضروری باتیں جو ہیں ان کو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کی, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی کتاب کی ابتدا کرنے میں انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کی پیروی کی، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہوتا ہے. پھر دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس بسم اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک تو اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، پھر صفاتی نام الرحمن اور الرحیم آئے ہیں. اس بارے میں میں نے آپ کو ایک عربی کا قانون بتایا تھا کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے. اگر کسی ایک ہی مادہ سے بننے والے الفاظ مختلف ہوں تو جس لفظ کے اندر حرف زیادہ ہوں اس کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کیا جاتا ہے. تو وہ عربی کا قاعدہ میں نے بیان کیا تھا، یہ دو طرح اس کو علماء پڑھتے ہیں، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. زیادت المبانی یعنی حروف کی زیادتی جو ہے دلالت کرتی ہے على زیادت المعانی، معانی کے اضافے اور زیادتی پر. کیونکہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں لفظ مادہ ان کا رحم را حا میم ہے، ایک ہی مادہ سے دو لفظ بنے ہیں. تو رحمان میں اندر رحمت کی وسعت رحیم کے مقابلے میں آل علم زیادہ بیان کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو رحمان کا لفظ ہے اس میں ایسی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جانوں کو شامل ہے، اور رحیم کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رحمت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ خاص ہے. اس لیے دعا کرتے ہوئے یا رحمان دنیا والا آخرہ بھی کہہ دیتے ہیں. رحمان میں رحیم کی نسبت وسعت زیادہ. اس کے بعد بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے ابن تیمیہ نے آگے کتاب کا افتتاح کیا ہے. الحمدللہ کے ذکر کرنے میں بھی امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے قرآن کی پیروی کی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد الحمد کا کلمہ ہی بیان فرمایا ہے. گویا امام ابن تیمیہ نے یہ عقیدہ مرتب کرنے میں اللہ پاک کے مقدس کلام کی پیروی کی ہے. تو حمد جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات محمودہ ہیں، اچھی اس کی صفات ہیں، اللہ کی محبت اور اس کی تعظیم کرتے وقت محبت اور تعظیم کے ساتھ اچھے محاسن کے بارے میں خبر دینے کو کہتے ہیں. مثلا آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، یہ پیرا ہے فَأَمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ، بہرحال حمد اور مدہ میں فرق ہے. فقد قال ابن القیم، تو یقیناً امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان الحمد، یقیناً حمد جو ہے اخبار، یہ خبر دینا ہے، ان محاسن المحمود، اس کی تعریف کی جا رہی ہے محمود کے محاسن کے بارے میں خبر دینا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں. ما حب ہی و تعظیم ہی، اس محمود ہستی کے ساتھ محبت اور تعظیم کرتے رہتے ہیں. فلا بدہ فی ہے من اقتران الارادہ سے بالخیر، تو اس میں خیر کے ارادے کو ملانا ضروری ہے. تو مدہ جو ہوتی ہے وہ صرف محض کسی چیز کی خبر دینا ہے. دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو نعمتیں ملیں تو اس کی نعمتوں پر تعریف کرو، یا نعمتیں نہ ملیں پھر بھی اس کی تعریف کرو، صورتوں میں اس پر حمد کا اطلاق ہوتا ہے. اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اور اس پر آپ اس کی تعریف کریں تو اس کو شکر سے تعبیر کرتے ہیں. اور مدہ جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق میں سے کسی ہستی کے اندر پائے جانے والی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کرنے کو مدع سے تعبیر کرتے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی قرآن حکیم میں بے شمار جگہوں پر حمد کا جو لفظ ہے یہ شکر کے معنوں میں بیان فرمایا, اور اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ اشارات دیے تھے. آپ وہ دعائیں جتنی یاد کرتے اور پڑھتے ہیں روز مرہ رات پر, ان پر بھی غور کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو تعریف ہے, شکر کا جو معنی ہے, اس کے لیے بھی حمد کا لفظ ہے. مثلا آپ نے کھانا کھایا تو کہا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصفقہ وجعل له مخرجا. آپ نے رات جو ہے وہ سو کر آپ اٹھے تو کیا کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا ولہ النشور. اسی طرح لباس پہنا, یہ لباس پہننا, کھانا کھانا, سونے کے بعد دوبارہ اٹھ پڑنا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, ان پر آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے حمد کا کلمہ سکھایا گیا شریعت میں. یہ اختصار کے لیے آگے پھر ہے ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور دین حق دے کر دے. اس موقع پر میں نے ہدایت کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہدایت کا معنی جو ہوتا ہے وہ بیان کرنا اور رہنمائی کرنا بھی ہے. جس طرح آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 نکال کر دیکھیں, جو شرح ہے خلیل حراس رحمہ اللہ کی, اس پہ لکھا ہے کہ الہدا فی اللغت البیان والدلالہ. ہدایت کا لغت میں ایک معنی یہ ہے کسی چیز کو بیان کرنا اور دلالت رہنمائی کرنا. اس کے لیے انہوں نے قرآن پاک میں سے سورہ فصلات کی 17 نمبر آیت کریمہ دی ہے, یہ آشیے میں اس کی تخریج ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, بہرحال جو قوم ثمود ہے فَهَدَيْنَاهُمْ, تو ہم نے ان کو راہ دکھلائی, دلالت ان کی تھی. اور اسی طرح آگے لکھے خود انہیں فَإِنَّ الْمَعْنَ بَيَّنَّا لَهُمْ, حَدَيْنَاهُمْ کا معنی بَيَّنَّا لَهُمْ, ہم نے بات ان کے سامنے کھول کر رکھ دی, رہنمائی کی. اور اسی طرح سورت انسان, اس کو سورت دہر بھی کہتے ہیں, اس کی تیسری آیت انہوں نے آگے بھی اس معنی کے لیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی ہے, چاہے تو شکر گزار بندہ بنے چاہے تو نافرمان بنے. تو ان آیات میں ہدینا کا معنی بیان کرنا اور رہنمائی کرنا ہے. اسی طرح اسی معنی میں, دلالت اور رہنمائی کے معنی میں, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا اور قرآن کے بارے میں بھی. مثلا آگے انہوں نے قرآن کے بارے میں سورت اسراء کی 9 نمبر آیت پیش کی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یقینا یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے, للتی اس طرف, ہی اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اللہ نے یہ رہنمائی کرنے والا وصف بیان فرمایا. یہ سورہ شورا کی 52 نمبر آیت کریمہ ہے, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یہ آیات آپ کے شرح والی جو کتاب ہے اس کے صفحہ 8 پر موجود ہے, کہ یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف, لتہدی ضرور رہنمائی کرتے ہیں. ایک تو یہ معنی ہوا کہ ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا, ارشاد, دلالت, راستہ دکھنا, اور دوسرا معنی ہے ہدایت کا توفیق دینا اور الہام کرنا. یہ آگے آخر سے جو دوسری لائن ہے اس میں ہے, وَقَدْ يَأْتِ الْهُدَى بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ, کبھی ہدایت کا لفظ توفیق اور الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور اس کو توفیق دے دے. فَيَكُونُ خَاصًّا بِمَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ, تو لکھتے ہیں کہ یہ توفیق اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ انعام 25 نمبر آیت دی ہے, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, وہ شخص جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لے أَنْ يَهْدِيَهُ, کہ اس کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے, تو يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. تو یہ توفیق دینا محض اللہ کا کام ہے. اسی لیے آگے صفحہ 9 پر آپ دیکھیں, آگے انہوں نے قرآن میں سورہ قصص کی 56 نمبر آیت پیش کی, اس میں ہے انک لا تہدی احببت, یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ احببت پسند کریں, ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے, من یشاء جس کو چاہتا ہے. تو ان آیات میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو لفظ ہدایت ہے اس کے دو معانی ہیں, ایک معنی رہنمائی کرنا. اب آپ بھائیوں پر لازم ہے کہ یہ جو آیات اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں اس کو زبانی یاد کریں, تاکہ جس وقت آپ کا امتحان ہو یا آپ نے عقیدہ بیان کرنا ہو تو آپ کو آیات جو ہے نا وہ ضبط ہوں اور حفظ ہوں. کچھ وہ آیات ہیں جس میں ہدایت کا معنی رہنمائی بتایا آپ کو, اور کچھ وہ آیات ہیں جن کے اندر ہدایت کا معنی توفیق دینا ہے. میں نے اس ضمن میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا, بلکہ وہاں تفصیل سے بیان کیا, یا اشارہ کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء کو اپنی طرف سے عطائی طور پر کلی اختیارات سے نوازا ہے. اس ضمن میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انبیاء و رسل علیہ و تسلیم کو اللہ پاک نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن یہ تھا کہ لوگوں کو کفر و شرک سے, ضلالت و گمراہی سے نکال کر اللہ کی توحید, اسلام اور دین اور عبادت کی طرف لائے. اللہ نے اگر کسی کو کلی اختیارات سے نوازنا ہوتا تو انبیاء رسل کے لائق سب سے زیادہ یہ اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر رائے راست پر قائم کر دیتے, لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلی اختیارات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر میں نے بریلوی حضرات کی تفاسیر میں سے بالخصوص یہ جو ان کے علامہ غلام رسول سعیدی ہیں ان کی تفسیر تبیان القرآن سے یہ بات پیش کی تھی کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ان لکھا اراءت الطریق, اراء عربی زبان میں, اراء کا معنی دکھانا, طریق کا معنی راستہ, وہ جس کا معنی میں نے دلالت ہوئی اور آپ کے ٹیکسٹ پہ یہ دلالت اور بیان ہے, اراءت الطریق راستہ دکھلانا. اور دوسرا معنی انہوں نے کہا ایصال الی المطلوب, کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا. تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ راستہ دکھلانا نبی کا کام ہے اور منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ تبارک کا کام ہے, یہ اختیار اور کسی کا نہیں. اسی طرح دین الحق, اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک تو دین کے آپ کو پانچ معنی بتائے تھے. دین کا معنی روز جزا, بدلے کا دن, یہ ہے مالک یوم الدین کے اندر سورۃ الفاتحہ میں. دوسرا میں نے دین کا معنی آپ کو بتایا تھا قانون, جس طرح سورہ یوسف میں دین الملک کا تذکرہ ہے تو دین الملک کا معنی بادشاہ کا قانون. تیسرا میں نے دین کا معنی آپ کو بتایا تھا عبادت, اور چوتھا بتایا تھا دعا. قرآن میں ہے نا اللہ مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, یہاں پر دین سے پہلے عبادت کا لفظ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عبادت خالص اللہ کی کریں, تو وہاں پر دین بمعنی عبادت تھا. جہاں فدعو پیچھے ہے پکارو اللہ کو, وہ دین کا معنی دعا اور پکار ہے کہ خالص اللہ کی پکار کرو. اور پانچواں معنی آپ کو بتایا تھا دین کا معنی مکمل ضابطہ اور اسلام, اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ معنی بھی آپ نے اچھی طرح ضبط کرنے ہیں. پھر حق کے دین حق سچ, تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دین حق صرف اور صرف قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن ہے, کیونکہ یہ وحی پر مبنی ہے. اور اس سلسلے میں آپ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آیت کریمہ دیکھ لیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ دین ان کے رب کی طرف سے حق ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز؟ قرآن اور حدیث. جس طرح سورۃ النساء کی ایک آیت کی طرف میں نے آپ کو بذانمائی کی تھی کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. پھر لیوظہرہ علی الدین کلہ کے بارے میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو دین اسلام وہ تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا، تو غالب کرنے کا طریقہ اپنے دعوت اور جہاد اختیار کیا تھا. اس زمانے میں بالخصوص میں نے آپ کو ایک حدیث کی لکھی تھی کہ جہاد سے اور جہاد کرنے والے لوگوں سے اور آلات جہاد سے اکتانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. وہ حدیث آپ نے خود دیکھ لینی ہے، یہ سنن نسائی میں جو کتاب ہے کتاب الخیل گھوڑوں کے حوالے سے، اس سنن نسائی میں کتاب الخیل کی وہ پہلی حدیث ہے جو میں نے ضمن میں بیان کی تھی. اور مسند احمد میں بھی آپ دیکھنا چاہیں تو سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسند ہے مسند احمد کے اندر، اس ضمن میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تو وہ آپ نے دیکھ لی. پھر وقفا باللہ شہیدہ، شہید کے بارے میں آپ کو کچھ معانی بتائے تھے، یہ آپ کی کتاب کے اندر ہی صفحہ نمبر 9 جو ہے یہاں پر موجود ہے. صفحہ نمبر 9 میں یہ نیچے آپ دیکھیں، یہ نیچے سے اوپر پانچویں لائن بنتی ہے، والشہید فعیل وہو مبالغۃ من شاہدہ، یعنی جو عربی لفظ ہے شاہدہ یا شہادو، اس سے شہید کا لفظ نکلا، یہ مبالغے کا معنی دیتا ہے. انہوں نے آگے بتایا اما بن شہادت بمعنی الاخبار والاعلام، یا تو یہ شہادت سے لفظ شہید بنایا ہے اور اس کا معنی خبر دینا اور معلوم کرانا ہے. دوسرا معنی اس کا لکھا شہادت بمعنی الحضور، یہ حضور اور موجودگی کے معنوں میں بھی ہے، کہ اس کا مطلب اللہ شہیدن مخبرن بصدق رسولہ، اللہ تعالیٰ گواہی کے لحاظ سے کافی ہے کیونکہ وہ اپنے رسول کی صداقت کی خبر دینے والا ہے، یا خبر دینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی او حاضرن مطلع لا یخیب عنہ شیء، یا اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہر چیز پر اطلاع رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غائب اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد بھائیو آگے صفحہ نمبر 10 کے اوپر جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ و توحیدا، تو اس ضمن میں کو شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں کہ شہادت جو گواہی ہے، گواہی دینے والے شخص کے لیے گواہ کے لیے کچھ لوازمات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کم از کم گواہی دینے والا شخص جو ہے ایک تو وہ عادل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کی گواہی دیتا ہو اس چیز کو جانتا ہو. اگر اس کو اپنی شہادت اور بینہ گواہی اور دلیل جو اس نے دینی ہے موقع مال اس کے متعلق علم ہی نہ ہو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں ایسے گواہ کی گواہی قبول نہیں ہوتی. پھر اس ضمن میں میرے بھائیوں میں نے آپ کو یہ جو شہادت ہے کا کلمہ ہے اس کی سخت شرائط بتائی تھی. اب میں صرف اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری بات آپ کے سامنے ہو، میں صرف وہ 7 شرائط اور آیات اور احادیث کی طرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. آپ نے خود وہ آیتیں نکال کر اور یہ احادیث نکال کر جو ہے خود ان کا مطالعہ کرنا ہے. پہلی شرط آپ کو بتائی تھی اس کلمے کی علم، یہ کلمے کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھنی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 19، سورہ محمد آیت نمبر 19. یہ سارے بھائی جو میں بتا رہا ہوں نوٹ کر رہے ہیں؟ یہ پہلی شرط کلمے کے متعلق علم، یہ جاننا کلمے کی جو ترجمہ. اچھا جی بھائیو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی شرائطیں، جن میں پہلی شرط علم، علم کے حوالے سے بتایا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 اور صحیح بخاری کتاب العلم باب ہے العلم قبل القول والعمل، اور اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 86، سورہ زخرف آیت نمبر 86، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 26، کس کا نہیں، کس کا پیج پوچھ رہے ہیں؟ سورہ زخرف آیت نمبر 86، صحیح مسلم، یہ علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ آیات اور حدیث علم کے حوالے سے دیکھنی ہے،
آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر یہ بتا رہے ہیں.
آئیے، میں چونکہ تفصیل پہلے پیش کر چکا ہوں، اب میں آپ کو شرائط اور ان کے حوالے سے آیات اور احادیث اسائنمنٹ کے طور پر بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کا خود مطالعہ کریں، اور امتحان میں اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ کو آیات اور حدیث اور دلائل جو ہے نا وہ ضبط ہوں تاکہ آپ دلیل سے بات کر سکیں کہ جو یہ نقطہ بتایا اس کی دلیل کیا ہے. تو میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں، دیکھیں علم یہ پہلی شرط ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو بتائی سورہ محمد آیت نمبر 19، صحیح بخاری کتاب العلم اور کتاب العلم کا باب العلم قبل العمل. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض نسخوں میں پیج کسی کا اور ہے، کسی کا پیج نمبر اور ہے، میں آپ کو باب نمبر یا پھر باب کے ساتھ حدیث بتا رہا ہوں. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 86، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے جو صحیح مسلم کی، میں نے کتاب الایمان 26 نمبر حدیث بتائی کہ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کے ہیں. کلمے کی دوسری شرط یقین، یعنی اس کلمے پر آپ کو اتنا وثوق اور یقین ہو جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو. تو یہ کلمہ کے اوپر یقین والی جو صورت ہے، اس کے لیے آپ نے سورہ حجرات آیت نمبر 15 دیکھنی ہے. دودھ لے، سورہ حجرات آیت نمبر 15 نے فرمایا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا پھر ان کو شک نہیں ہے. اور حدیث آپ نے دیکھنی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کی 27 نمبر، اس میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنۃ. اور تیسری شرط کلمے کی ہے اخلاص، کہ یہ نیت اس کی اتنی خالص ہو کلمے کے ساتھ کہ شرک باقی نہ رہے. تو یہ اخلاص کے لیے دلائل ہے سورہ زمر آیت نمبر 3، سورہ زمر آیت نمبر 3، سورۃ البینہ آیت نمبر 5، سورہ البینہ آیت نمبر 5، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 99 نمبر پر، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. اسی طرح صحیح مسلم کی 263 نمبر آیت کریمہ ہے، بخاری کی یہ اصل میں کتاب الایمان میں، یہ حدیث نمبر 99 آپ نے ایک کم 100 99 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور مسلم کی حدیث نمبر 263 اتبان میر مالک کی حدیث. میں اشارات ساتھ الفاظ بھی تھوڑے تھوڑے بتا رہا ہوں، اگر نمبر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کے سامنے ریکارڈ میں ہیں. اتبان میر مالک کی حدیث، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ. یہ حدیث اور امام نسائی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، عمل الیوم واللیلہ، یہ یعنی دن اور رات کے عمل، یہ ذکر و اذکار پر امام نسائی کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 28 ہے 28 نمبر حدیث، کتاب عمل الیوم واللیلہ، اور مؤلف اس کے امام نسائی رحمت اللہ علیہ. اس میں ہے من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه مخلصا بها قلبه. کلمے کی چوتھی شرط آپ کو بتائی تھی صدق و وفا، یعنی اس کلمے کے ساتھ انسان اس طرح سچائی اور وفا اختیار کرے کہ دروغ گوئی جھوٹ بولنا اور منافقت نہ رہے، زبان سے جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی موجود ہو، زبان اور دل کا اتحاد ہو، اندر نفاق نہ ہو. اس کے لیے آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13، اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23، احزاب آیت نمبر 23 سورۃ عنکبوت پہلی تین آیات، بلکہ سورۃ البقرہ کی 8, 9, 10 نمبر آیت بھی، وامن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، یہ آیت کریمہ بقرہ. اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 128 نمبر 128، معاذ بن جبل کی حدیث، ما من احد يشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبده ورسول صدقا من قلبه. اس میں لگا وہ جو صدق و وفا بتایا نا، تو حدیث کے الفاظ صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. پانچویں شرط بھائیو، اس کلمے کے ساتھ محبت اور وارفتگی ہو اور کلمہ پڑھنے سے انسان کو سرور ملتا ہو، خوشی محسوس ہوتی ہو. تو اللہ اس کلمہ کے پڑھنے سے اللہ رسول کے ساتھ محبت اور وارفتگی ہو، اس کے لیے آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 یہ دو آیتیں اور حدیث صحیح بخاری کی کتاب الایمان سے یہ 43 نمبر 43 صحیح بخاری حدیث نمبر 43 یہ انس بن مالک کی حدیث ہے سلاسن من کننا فیہ وجد حلاوت الایمان چیزیں جو شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لے گا چھٹی شرط اس کلمہ کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کا پابند ہو جس کو علماء انقیاد اور تسلیم سے تعبیر کرتے انقیاد یہ الف نون قاف دو نقطوں والا یا الف اور دال انقیاد ماننا اطاعت کرنا تو اس کے لیے سورہ زمر آیت نمبر 45 سورہ زمر آیت نمبر 45 اور سورہ نس آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 125 سورہ نساء آیت نمبر 65 اور 125 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 اور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به یہ لکھ سکتے ہیں امام نووی کی کتاب جو الاربعین جو 40 حدیثیں ہیں ہاں جی نہیں اس میں بعد ایمان تصحیح کی اس کی مفہوم اس کا قرآن کے بالکل موافق ہے سند میں کلام ہے اس میں اس روایت کے لائیو برادکم بعد ایمان اس کو صحیح بھی کہتے ہیں لیکن جو مطلب اس کا ہے وہ قرآن کی آیات میں موجود ہے ساتویں اور آخری شرط یہ امام نووی کی آپ کتاب دیکھیں گے الاربعین اس کے اندر ہے الاربعین جو 40 حدیثوں پر کتاب ہے الاربعین اور ساتویں اور آخری شرط کہ اس کلمہ کو دل و جان سے اس طرح تسلیم کریں کہ اس کی کوئی بات کرنے کا تصور نہ ہو کوئی بات بھی رد کرنے کا تصور نہ ہو اس کے لیے بھائیو آپ دیکھیں سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36 سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36 اور سورہ زخرف اس کی آیت نمبر 23 24 اور 25 سورہ زخرف 23 24 اور 25 کیا آپ نے لکھا امام نووی یہ تو میرے بھائیو جو آپ کو کلمے کی شرائط کے حوالے سے سات شرطیں تفصیل سے بیان کی تھیں اس کے ادلہ جو ہے اختصار کے ساتھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے بس آج اتنا کافی ہے جو تھوڑا سا خلاصہ رہ گیا اس کا وہ انشاءاللہ تعالی کل بیان کر دیں گے اللہ